أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.
سفر طويل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے.
دنیا اسلام میں عراق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہلا قدم جس ہستی نے رکھا وہ آدم علیہ السلام تھے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر سمت مقدس مقامات ہیں جہاں پیغمبر، نبی، امام اور اولیاء مدفون ہیں. بغداد میں امام موسیٰ کاظم، امام تقی جواد کا روضہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بھی یہی ہے. سامرہ میں امام نقی اور امام حسن عسکری کا روضہ ہے. موصل میں پیغمبر خدا حضرت یونس کی مسجد اور مرقد ہے، اور پیغمبر جرجیس کی مرقد بھی یہی ہے. کوفے کی مسجد بھی بہت قدیم ہے. کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کے روضے ہیں. بصرہ میں حسن بصری کا مزار ہے. آپ صوفی بزرگ ہیں اور حضرت علی کے صحابی تھے. بصرہ میں مسجد علی ہے. جب امام علی نے مدینے سے کوفے کا سفر اختیار کیا تھا تو آپ نے اسی مسجد میں 4 دن قیام کیا. آپ کے قیام کی یادگار کی وجہ سے اسے مسجد علی کہتے ہیں. بصرے سے آپ کوفے کی جانب روانہ ہوئے اور آپ کی آخری آرام گاہ کوفے سے نزدیک نجف میں ہے. بغداد سے نجف کا فاصلہ 190 کلومیٹر ہے. نجف جاتے ہوئے محمودیہ، ہلہ، کفل اور کوفہ کے شہر آتے ہیں. ہلہ کے اطراف میں عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کے مقامات اور مزارات ہیں. یہ مقام خضر ہے. روایات کے مطابق حضرت خضر نے یہاں قیام کیا تھا. یہ ان کے قیام کی یادگار ہے. اسی رستے میں پیغمبر حضرت سلیمان کا مقبرہ بھی ہے. مرقد محمد اصغر ابی بکر ابن علی ابن ابی طالب بھی یہاں ہے. آپ کا لقب ابو بکر تھا اور آپ کربلا میں شہید ہوئے. آپ کی تدفین کے لیے آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس مقام پر کی. عر کے مقام پر نبی اولوالعزم پیغمبر صاحب شریعت غرہ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ولادت ہے، جو ایک بلند چوٹی پر واقع ہے. ہلہ ہی میں نبی اللہ حضرت ایوب کی مرقد ہے. زید بن علی کا روضہ بھی ہلہ ہی میں ہے. آپ امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے ہیں. آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 66 ہجری میں ہوئی. آپ کے 4 بیٹے تھے، یحییٰ، عیسیٰ، حسن اور محمد. حضرت یحییٰ نے دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ کو اپنے والد حضرت زید سے، اور حضرت زید نے اپنے والد امام زین العابدین سے نقل کیا، جو دعاؤں کا ایک بیش بہا قیمتی سرمایہ ہے. آپ عالم، فقیہ، فصیح، بلیغ شخصیت تھے. 321 ہجری میں آپ کو کوفے میں شہید کیا گیا. حال ہی میں حکومت عراق نے آپ کے روضے کی تعمیر جدید کا آغاز کیا، جو ابھی جاری ہے. رشید الحجری امام علی ابن ابی طالب کے صحابی تھے. آپ کو رشید الحجری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق یمن کے شہر حجر سے تھا. آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے حکم پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. شیخ مفید نے کتاب الاقتصاص میں تحریر کیا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کو یہ وصیت کی تھی کہ ہاتھ پیر کو کاٹ دینا اتنا بڑا جہاد نہیں ہے جتنا بڑا قلم کا جہاد ہے. قلم کے جہاد کو مسلسل جاری رکھنا ہی جہاد عظیم ہے. پیغمبر نبی اللہ ذوالکفل کی مرقد حلہ اور کوفے کے درمیان کفل کے مقام پر ایک قدیمی بازار کے اندر ہے. آپ حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. آپ کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے امور کی کفالت کیا کرتے تھے. کوفہ نجف سے 5 میل کے فاصلے پر ہے. امام علی نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا. کوفے کے معنی دائرے کی صورت میں ریت کے ہیں جس میں کنکر ملے ہوئے ہوں. عالم اسلام میں مسجد کوفہ کا شمار 4 بڑی مساجد میں ہوتا ہے، جس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا شامل ہیں. مسجد کوفہ کو پہلی بار حضرت آدم نے معین کیا. مسجد کوفہ میں داخل ہونے کے 4 قدیمی دروازے تھے جو بند ہیں، باب الانمات، باب سدرہ، باب کندہ اور باب الفرج. وہ دروازہ تھا جہاں سے امام علی اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہوتے تھے. اب داخلے کے 3 در ہیں. پہلا در باب الفیل ہے، جس کا قدیمی نام باب ثوبان تھا، اس کے معنی اژدہے کے ہیں. دوسرا باب الرحمہ ہے، یہ نیا دروازہ بنایا گیا ہے. تیسرے در کو باب صدام کبیر کہتے ہیں. اس کے علاوہ مسجد کے اندر باب مسلم بن عقیل ہے، اس دروازے کو باب الساعة بھی کہتے ہیں. یہاں 30 میٹر کی بلندی پر ایک گھڑی نصب ہے، اسے توفیق علاوی نے ہدیہ کیا تھا. مسجد کوفہ کے 29 بیرونی ستون ہیں جو گولائی پر محیط ہیں. یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے، جبکہ 29 قدیم ایوان ہیں. 18 جدید محرابیں ہیں جو حال ہی میں تعمیر کی گئی ہیں. زمانہ قدیم میں ہر قبیلے کے لیے اپنا الگ ایوان اس کے نام سے ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایوان بند ہو گئے. مسجد کوفہ میں انبیاء کے مقامات موجود ہیں، جن میں مقام آدم، مقام خضر، مقام ابراہیم، مقام نوح اور مقام کشتی نوح بھی شامل ہیں. اسی مسجد میں مقام تنور بھی ہے، جہاں سے حضرت نوح کی قوم کے لیے طوفان آیا تھا. مقام نبی محمد، مقام جبرائیل، مقام الطشت اور مقام دقتع القزار بھی ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں امام علی فیصلے کیا کرتے تھے. مسجد کوفہ 19 تعمیری مراحل سے گزری ہے. ابو الحیاج نے مسجد کوفہ کا نقشہ بنایا. جب بن شعبہ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تو اس نے تعمیر میں اضافہ کیا. زیاد بن ربیعہ نے مسجد کے صحن میں توسیع کی. عبداللہ بن زیاد نے مسجد کے ستونوں کو مضبوط کیا. عمرو بن حریث مخزومی نے مسجد کی تعمیر میں مزید اضافہ کیا. حجاج بن یوسف ثقفی نے مسجد کو منہدم کیا اور اثر نو تعمیر کی. خالد بن عبداللہ قصری نے مسجد میں توسیع کی. یوسف بن عمر ثقفی نے صحن کی دیوار کی تعمیر کی. مسجد کوفہ کے مقدس مقامات عوام الناس کے علم میں نہیں تھے، سوائے چند اہل علم کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. ان مقامات کا تعین شیخ جعفر کاشف الغطاء کبیر اور آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم نے کیا، اور ان مقامات پر علامات اور محرابیں تعمیر کیں. 1260 ہجری میں پہلی دفعہ مسجد کوفہ کا مینار بنایا گیا، جو باب الفیل کے قریب ہے، جہاں سے آج اذان دی جاتی ہے. 1307 ہجری میں مرزا الحاج ابو القاسم نے ایوان بنائے، 1363 ہجری میں عبد الحسین بن الحاج نے امام علی کے محراب و منبر کی اثر نو تعمیر کی، 1366 ہجری میں ملا فخر الدین موتا نے سید حبیب کی کوششوں سے محراب علی کی تعمیر کی، آپ کا تعلق ہندوستان کی بوہری جماعت سے تھا، 1374 ہجری میں مسجد کوفہ کی تعمیر میں پھر اضافہ ہوا اور خصوصاً باب صوبان کی تجدید ہوئی جو سب سے بڑا ہے، اس پر کاشی کاری اور کوہربائی سے نقش کاری کی گئی جو حکومت عراق نے کی، 1376 ہجری میں پرانا مینار گرا کر موجودہ مینار حکومت عراق نے تعمیر کیا، 1365 ہجری میں سرامکس کی ٹائلز مسجد کوفہ کی دیواروں پر لگائی گئیں، 1388 ہجری ماہ رمضان میں اس وقت عراق کے صدر حسن البکر کوفے کے مقامات مقدسہ کی زیارات کے لیے آئے، اس دوران آپ نے باب الفیل کی تعمیر جدید کا حکم دیا اور باب الرحمہ کے نام سے ایک نیا دروازہ بنایا گیا، 1393 ہجری میں ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے چاندی کی جالی پر آیات قرآن کو سونے سے کندہ کیا اور یہ عبارت دائرے کی صورت میں درج کی، فزت برب الکعبہ، 3 سال قبل صدر صدام حسین نے مسجد کے ایک حصے کی تعمیر جدید کا حکم دیا جس میں ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے بھی حصہ لیا اور جس کی تعمیر اس سال مکمل ہو گئی۔ مسجد کا افتتاح عراق کے وزیر اوقاف جناب عبد المنعم احمد صالح نے کیا، بعد میں نماز شکرانہ ادا کی گئی اور مقام محراب اور ضربت جسے اب خوبصورت ذریح کی شکل دے دی گئی ہے اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ مسجد کے اندر داخلے کے 5 نئے دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں، ان پر آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں، مسجد کی تعمیر نہایت نفاست اور خوبصورتی سے کی گئی ہے اور ہر شے کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے، مقام ضربت پر زری بنائی گئی ہے جو چاندی اور سونے کے خوشنما امتزاج سے بنی ہے، زری کے دروازے کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہے، مقام ضربت پر اب فرش پر بھی فزت برب الکعبہ لکھا گیا ہے، یہیں پر منبر خطیب سلونی ہے جہاں سے امام علی خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد کے اس حصے میں 76 گول ستون ہیں جن پر قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور سنگ مرمر پر نفیس نقش کاری کی گئی ہے جو سنگ تراش کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں قیمتی قالین بچھائے گئے ہیں، مرکز میں بڑا فانوس ہے اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے فانوس لگائے گئے ہیں، کئی سو چھوٹی خوبصورت قندیلیں آویزاں کی گئی ہیں جن پر خط کوفی میں آیات لکھوائی گئی ہیں، مسجد کی دیواروں کے اطراف میں بھی قرآنی آیات نقش کی گئی ہیں، مسجد کی پوری چھت قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے، ہنرمندوں نے بیل بوٹے بنا کر اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے جو اپنا ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مسجد کوفہ سے متصل حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے، آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی، امام حسین نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا، ابن زیاد کے حکم سے آپ کو قصر دار الامارہ کی چھت پر 8 ذی الحج کو شہید کیا گیا۔ روضہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ایک گوشے میں مختار ثقفی کی قبر ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے کے سامنے حانی ابن عروہ کا روضہ ہے. آپ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے تھے. جب مسلم ابن عقیل کوفے میں تشریف لائے تو آپ نے حانی کے گھر قیام کیا تھا اور ابن زیاد نے حانی کو شہید کر دیا. مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دار الامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے. دنیا میں آج ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسرا منظر پیش نہیں کیا جا سکتا. نہج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے کہ حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے ظلم سے نہیں. دار الامارہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان تخت پر تھا کہ مصعب بن زبیر کا سر اس کے سامنے لایا گیا تو عبد الملک بن عمیر نے مروان سے کہا کہ ایک دن میں اور ابن زیاد اس مقام پر بیٹھے تھے کہ حسین کا سر اور قافلہ حسین ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا. پھر ایک دن وہ آیا کہ میں اور مختار ابن عبیدہ ثقفی بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کا سر ہمارے سامنے آیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور مصعب بن زبیر بیٹھے تھے کہ مختار ثقفی کا سر ہمارے سامنے پڑا تھا اور آج وہ دن ہے کہ مصعب کا سر ہمارے سامنے پڑا ہے. اس واقعے کو سننے کے بعد عبد الملک بن مروان نے 71 ہجری میں اس قصر کو گروا دیا. پھر اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اس کی تعمیر کا سوچ بھی سکے. مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. مسجد کوفہ سے متصل امام علی کا گھر ہے. یہ گھر اصل میں آپ کی ہمشیرہ ام ہانی کا تھا. آپ نے کوفے میں دوران خلافت اس گھر میں قیام کیا. آپ نے یہ گھر اس لیے پسند کیا کہ آپ کے نزدیک حکمران کو اپنی رعایا کے ادنا ترین فرد کے گھر سے بہتر گھر میں نہیں رہنا چاہیے. گھر کے ایک گوشے میں حسن اور حسین کے مکتب کی جگہ تھی. ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا اور ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کا کفن تیار کیا گیا تھا. اور اسی زمانے سے ایک کنواں آج تک موجود ہے جس کے پانی سے آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اس گھر کی حال ہی میں تعمیر جدید کی گئی ہے جس سے اس کی قدیم حیات پر فرق پڑا ہے. میسم بن یحییٰ التمار کا مقبرہ امام علی کے گھر سے نزدیک ہے. آپ امام علی کے جلیل القدر صحابی اور عزیز وفادار دوست بھی تھے. یہ مسجد سہلہ ہے جو کوفے کے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عربی زبان میں سرخ ریتیلی مٹی کو سہلہ کہتے ہیں. اس مسجد میں حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کا گھر تھا. حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ تقریباً تمام پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی. مسجد سہلہ میں جانے کا افضل ترین وقت منگل کو مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. اسی مسجد میں 2 اہم ترین مقامات ہیں جن میں مقام صاحب الزمان اور دوسرا مقام امام زین العابدین ہے. اس کے علاوہ مقام امام جعفر صادق، مقام نبی ابراہیم، مقام ادریس اور مقام عیسیٰ موجود ہیں. موجودہ حکومت نے مسجد سہلہ کی اثر نو تعمیر کا حکم دیا ہے. تعمیراتی امور میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کہ مسجد کی قدیم وضع میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور لوگوں کو جدید سہولتیں بھی مہیا کی جا سکیں. مسجد حنانہ کوفے کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں امام حسین اور شہدائے کربلا کے سرحائے اقدس رکھے گئے تھے. حضرت کمیل ابن زیاد کا مقبرہ بھی مسجد حنانہ کے نزدیک ہے. کمیل حضرت علی کے خاص صحابی تھے اور امام علی نے آپ کو دعائے خضر کی تعلیم دی تھی اور اسے دعائے کمیل اور دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ کوفے سے نجف 5 میل کے فاصلے پر مغرب کی سمت واقع ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف مقام بلند کو کہا جاتا ہے، نئے کا مطلب بحر اور جف کا مطلب خشکی ہے۔ نجف کے قدیمی نام غری اور زہر الکوفہ بھی ہیں، یہ نام اب صرف صفحات تاریخ پر باقی رہ گئے ہیں۔ نجف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی۔ نجف 4 حصوں میں منقسم ہے اور اس کی بنیادی خصوصیات بھی 4 ہیں۔ 1، مرکز میں امام علی کا روضہ۔ 2، نجف کی دانشگاہیں مدارس۔ 3، نجف کے علماء۔ 4، نجف کے کتب خانے۔ ان تمام خصوصیات و خوبیوں کا محور امام علی ابن ابی طالب ہیں جو اس سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ آپ اس مامورہ عالم کی وہ عظیم منفرد شخصیت ہیں جن کی عظمت و بلندی جامعیت ہماگیری کے سب معترف ہیں۔ آپ کے بلند امتیازات اور نمایاں خصوصیات سے کسی کو انکار نہیں۔ آپ کی ولادت قریش کے ممتاز ترین خاندان میں 13 رجب 30 عام الفیل ہجرت سے 23 سال قبل خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 21 رمضان کو 63 سال کی عمر میں کوفے میں ہوئی۔
پیدا ہو جس مقام پر شہنشاہ نجف، کس طرح زمین کو فلک پر نہ ہو شرف، مجرے کو سرنگوں تھی ملائک کی صفا صف، کیا دل تھا جس کا خانہ کعبہ ہوا صدف۔
آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اپنے جد قصا ابن کلاب کے نام پر زید رکھا، اور والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے پدر اسد کے نام پر حیدر تجویز کیا۔ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا جس کا مطلب ہے رفعت اور سربلندی۔ تاریخ عرب میں اس سے قبل یہ نام کسی کا نہ تھا۔ آپ کے مشہور القاب امیر المومنین، اسد اللہ، شیر خدا، حیدر کرار، ابو تراب، مرتضی، مشکل کشا، یاسوب دین، خیبر شکن، فاتح بدر و حنین ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام کے سایہ تربیت میں پروان چڑھے، انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منازل طے کیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی کو علم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو نہج البلاغہ کی صورت میں جو علم کا خزانہ دیا ہے، وہ ایک عظیم علمی سرمایہ ہے جس میں فصاحت و بلاغت، خطبات، مکتوبات، توحید، خدا شناسی، علم کلام، فلسفہ، طبیعیات، ریاضیات، الہیات، رموز دین اور اسرار احکام کا سرچشمہ ہے۔ جب آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو آپ کے پیش نظر ایسا معیاری و مثالی معاشرہ تھا جس میں ظلم و جور، استحصال، زرندوزی اور رشوت و خیانت کی گنجائش نہ ہو، اور نظام حکومت حق و انصاف، مساوات، وسائل، معیشت کی آزادی، انفرادی و اجتماعی فلاح اور اسلامی اقدار پر مبنی ہو۔ آپ خود ان اصولوں پر کاربند رہے۔ مالک اشتر کو والی مصر مقرر کرتے وقت جو دستاویز لکھ کر دی، وہ ہماگیری اعتبار سے کسی خاص دور، کسی خاص طبقے اور خاص مسلک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 برس پہلے حکمرانوں اور رعایا کا جو مقام متعین کیا اور مملکت کا جو لائحہ عمل تجویز فرمایا، وہ آج بھی اتنی ہی افادیت کا حامل ہے۔ ہر جمہوری اور غیر جمہوری مملکت اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتی ہے، اگر امن عالم اور تحفظ حقوق کی آواز بلند کرنے والی حکومتیں اسے اپنا منشور بنا لیں تو نہ معاشی ناہمواری جنم لے سکتی ہے اور نہ کسی قسم کے ظلم کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا پرامن معاشرہ صورت پذیر ہو سکتا ہے جو باہمی سازگاری، خوشحالی اور معاشی برتری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو۔ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری۔ نجف کے ایک محلے کو المشرق کہتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ابو جعفر توسی، جنہیں شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے درس و تدریس کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور آپ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر جامع توسی تعمیر کی گئی۔ آپ کی قبر بھی یہی ہے۔ باب مدینۃ العلم کی برکت سے اس زمین پر جید علماء دین پیدا ہوئے۔ مسجد توسی کی پشت پر مدرسہ المہدیہ ہے جس کے بانی الشیخ مہدی کاشف الغطا تھے۔ دوسرے محلے کو الامارات کہتے ہیں، یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم قبرستان وادی السلام ہے۔ روایت کے مطابق یہ قبرستان تدفین کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ امام علی نے اس زمین کو خرنق سے لے کر ہیرا تک اور ہیرا سے کوفہ تک 40,000 درہم میں خریدا تھا۔ وادی السلام میں تمام قبور تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن وہ قبور جن پر سبز گنبد ہے وہ پیغمبر، نبی اور اولیاء اللہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نبی اللہ ہود اور نبی اللہ صالح کی مرقد بھی یہی ہیں۔ حضرت ہود کا نسب حضرت سام بن نوح سے ملتا ہے۔ نبی اللہ صالح کو اللہ نے 2000 سال قبل قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ مقام علی اور عیسیٰ الایمانی کا مقبرہ بھی وادی السلام کے نزدیک ہے۔ آپ حضرت علی کے صحابی تھے اور صافی الصفا کے لقب سے مشہور ہیں۔ تیسرا محلہ الحوش کہلاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں جامع ہندی، مدرسہ حکیم اور نجف کے قدیمی مدارس ہیں، جہاں دنیا بھر سے طلبہ تحصیل علم کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کے فیضان سر چشمہ ہدایت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہیں پر مکتبہ حکیم ہے جسے آیت اللہ محسن الحکیم نے 1960 میں قائم کیا تھا۔ اس لائبریری میں تقریباً 40,000 سے زائد عربی اور دیگر زبانوں میں کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم مخطوطات کا بیش بہا نایاب علمی ذخیرہ بھی موجود ہے۔ تمام کتب کو عنوانات کے تحت الگ کیا گیا ہے۔ طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد آج بھی اس لائبریری سے کسب فیض حاصل کر رہی ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی قبر بھی یہیں ایک گوشے میں موجود ہے۔ نجف کی مشہور شارع رسول بھی اسی محلے میں ہے۔ چوتھے محلے کو البراق کہتے ہیں، جس میں روضہ امام علی کا مرکزی دروازہ ہے، نجف کا مرکزی بازار اور زائرین کے لیے رہائش گاہیں ہیں۔ مرقد امام علی کے محل و مقام کا علم اہل بیت اور مخصوص افراد کے علاوہ کسی کو نہ تھا، کیونکہ آپ کی قبر 3 ویران ٹیلوں کے درمیان پنہاں تھی اور یہ جگہ التہوت العبید کہلاتی تھی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب خلیفہ ہارون الرشید 175 ہجری میں سیر و شکار کی غرض سے کوفہ آیا۔ اس نے چند ہرن دیکھے تو ان کے پیچھے باز اور شکاری کتے چھوڑے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جب شکاری کتے اور باز ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر نہ باز جھپٹتے ہیں اور نہ شکاری کتے آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ نے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مدفن ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا یہاں روضہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ ایک سرخ مٹی کا گنبد تعمیر کیا گیا۔ روضہ امام علی میں داخلے کے پانچ دروازے ہیں، مرکزی دروازہ باب قبلہ ہے، دوسرا دروازہ باب مسلم ابن عقیل ہے، تیسرا دروازہ باب توسی ہے، چوتھا دروازہ الفرج، پانچواں دروازہ امام رضا ہے۔ روضے کی تعمیر کئی مراحل سے گزری ہے۔ محمد ابن زید حسنی والی طبرستان نے 279 میں قلعہ نما روضہ تعمیر کیا، 367 ہجری میں خسرو ابن رکن الدولہ نے روضے کی پرشکوہ عمارت تعمیر کی، 914 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے فولادی زریح بنوائی اور حرم میں طلائی قندیلیں آویزاں کی، 1032 ہجری میں شاہ عباس کبیر نے روضہ اقدس کی تعمیر کی اور صحن کو وسعت دی، 1047 ہجری میں شاہ صفی صفوی نے روضے کی تعمیر نو شروع کی اور اس کی تکمیل شاہ عباس ثانی نے کی، 1154 ہجری میں نادر شاہ افشاری نے فتح ہند کے بعد کاشی کی اینٹوں سے صحن کی دیواروں میں کاشی کاری کی، گنبد اور میناروں پر سونا چڑھایا، 1207 ہجری میں محمد شاہ قاچار نے، 1232 ہجری میں فتح علی شاہ قاچار نے، 1288 ہجری میں ناصر الدین قاچار نے روضے کی تزئین و آرائش میں حصہ لیا، 1305 ہجری میں زریح میں داخلے کا دروازہ تبدیل کیا گیا، 1361 ہجری میں ڈاکٹر طاہر سیف الدین نے ایک خوشنما سونے اور چاندی کی زریح نصب کی جو آج تک موجود ہے، قبر مطہر کے اوپر سونے کا گنبد ہے جس پر 7777 سونے کی اینٹیں نصب ہیں، اس کے علاوہ دو مینار سونے کے ہیں جن کی اونچائی 35 میٹر ہے اور ہر مینار پر 4000 خالص سونے کی اینٹیں لگائی گئی ہیں۔ ایک مینار کے نیچے محقق علامہ ہلی کی قبر ہے اور دوسرے مینار کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ زریح میں داخل ہونے کے تین دروازے ہیں جنہیں باب الذہب، سونے کا دروازہ، باب آدم و نوح اور باب صاحب الزمان کہتے ہیں۔ ذریعہ امام علی میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبور بھی ہیں۔ حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں جنہیں ملائکہ نے سجدہ کیا، اور حضرت نوح جنہیں انسانوں کے دوسرے باپ آدم ثانی کہا جاتا ہے اسی جگہ پر دفن ہیں۔ ذریعہ کے اندر ہی امام علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نادر قرآن خط کوفی میں موجود ہے۔ ذریعہ مبارک کے اندر بادشاہان ماسبق اور روسہ نے قیمتی تحائف ہدیے کیے ہیں جن میں قالین، ظروف، سونے کے ہار، جواہرات، تلواریں اور قیمتی فانوس شامل ہیں جن کی لاگت کا تخمینہ لگانا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حرم مطہر کی تزئین و آرائش میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نقاشی و مینا کاری اور آئینہ کاری کا کام جس محبت اور مشقت سے کیا گیا ہے وہ انسانی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے۔ فرش اور دیواریں سب سنگ مرمر سے مزین ہیں، قیمتی فانوس، قندیلیں اور قمقمیں آویزاں ہیں۔ علی کی صفات، شخصیت اور خوبیوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ روضہ مقدسہ حیدریہ کے کلید بردار ڈاکٹر السید حیدر محمد حسین نے کہا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف خلقه محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین، بمناسبة ذكرى ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، ليلة استشهاد الحق كله، ليلة استشهاد البطل العروبة والإسلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث اهتز عرش الله وانفصمت العروة الوثقى وتهدمت أركان الهدى. الإمام علي بن أبي طالب حيث قال فيه ابن عباس إن عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ثلث القرآن نزل في حق علي بن أبي طالب. ونرى حين نتصفح القرآن الكريم آية المباهلة وآية الرجس وباقي الآيات القرآنية التي نزلت في حق علي بن أبي طالب، نتقدم بهذه المناسبة بأعظم وأحر آيات التعازي للعالم الإسلامي جميعا، ونرى في الروضة الحيدرية المقدسة وصل عدد الزوار في هذا اليوم إلى أكثر من 3.5 ملايين زائر ليؤدون مراسيم الزيارة في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ونحن نقدم لهم الخدمات الطبية والخدمات المرورية والبلدية، وكل يأتي إلى محافظة النجف الأشرف ومن كافة أنحاء العالم من المسلمين ومن العراق خاصة، كل من يأتي يؤدي مراسيم الزيارة على حسب ما تمليه عليه عقائده ومذهبه.
اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل کی روح سے اور اہل زبور کو زبور کی روح سے اور اہل قرآن کو قرآن کی روح سے فیصلے کروں. ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمایش حجاز و چین و روم. شجاعت و شہامت آپ کا امتیازی وصف تھا. آپ رسول خدا کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور فاتح خیبر و بدر و حنین کہلائے، مگر جنگ میں بھی آپ نے کبھی حدود الہی سے تجاوز نہ کیا، اور یہ کام امام ہدا ہی کر سکتا ہے. ایک موقع پر جب دشمن نے مغلوب ہو کر آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے کہ اب اگر میں نے اسے قتل کیا تو اس میں رضائے الہی کے ساتھ میرا نفس بھی شامل ہو جائے گا. یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. پیش او نئے آسمان نئے خیبر است، ضربت او از مقام حیدر است. آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت کا رتبہ بھی ملا اللہ ہی کے گھر میں. اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے. جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے. موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے. میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں. اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو. ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو. اللہ کا دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے. میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا. خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے. میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو. کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی. علی قائم اللیل اور صائم النہار تھے. ماہ رمضان کی 19ویں شب وہ تھی جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار تھا. ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سرور عرب، ذکر خدا میں کٹتی تھی رو کر تمام شب. دنیا میں تھے پر ان کو نہ دنیا کی تھی طلب، فرماتے تھے یہ آتا تھا وقت نماز جب، میں کیا ہوں بندگی ہے میری کس شمار میں، عاجز ہوں میں عبادت پروردگار میں. نماز فجر کا وقت آیا، آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی، اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری، سر مبارک شگافتہ ہو گیا. مسجد میں شیر حق کا دو پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غزوہ ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا. اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر آیت کی تلاوت کی اور کہا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے. شہادت سے قبل حسن اور حسین کو وصیت کی اور کہا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں. نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے. جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے، کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو. دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے، اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے.
أهل الدل أهل النظر حق ولي کہتے ہیں لوح ایمان کا ایک خط جلی کہتے ہیں صداقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں.